الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سلسلے کی مجلس میں بیٹھنے کا، خاص طور سے سلسلے نقشبندیہ کی ترتیب میں، طریقہ یہ ہے کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف لگائی جائے اور یوں تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض آ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا، سارے انبیاء کے قلوب سے ہوتا ہوا، اور سلسلے کے سارے مشائخ اور اکابر کے قلوب سے گزرتا ہوا، اب محفل میں شیخ کے قلب سے میرے قلب میں نور آ رہا ہے، فیض آ رہا ہے، تو دل کا رشتہ جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو رمضان عطا فرمایا، اس سے ابھی ہم گزر کے آئے ہیں، ایک بہت ہی عظمت والی چیز، بہت بڑی نعمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. اتنا لمبا وقفہ، 30 دن 30 رات، مکمل اللہ کی رحمت کا زمانہ، اللہ کے پیار کا زمانہ، بخشش کا زمانہ، بندوں کے اعمال کی بڑی قدر اللہ کی طرف سے، چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بڑے بڑے وعدے. تو رمضان اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازنے کے لیے دیا، پچھلے گناہوں کو دھو دینے کے لیے اللہ نے رمضان رکھا، اگلی زندگی میں نیکیوں کو مومن کی زندگی میں اچھی طرح جمانے کے لیے اللہ نے رمضان رکھا، کہ مومن تقوی والا ہو جائے. رمضان کا موضوع، رمضان کیوں بنایا گیا ہے؟ کہ مومن تقوی والا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت آ جائے مومن کے اندر، نفس سے لڑنے کی طاقت آ جائے، عادت بن جائے مومن کی کہ خواہش پہ نہیں چلے گا اور اللہ کی محبت اور توجہ اس کے اندر قائم ہو جائے، آخرت کی فکر آ جائے، دوزخ سے بچنے کی فکر اور جنت میں جانے کا شوق، عبادتوں کا مزہ لگ جائے. یہ ان مقاصد سے اللہ نے ہم کو رمضان دیا تھا، اور مشق کے پورے ہمارے 30 دن گزرے. تو اب جب کہ رمضان سے ہم گزرے، ہم لوگوں کو رمضان کے گزرے اوقات سے بڑی امیدیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب ایسا مبارک مہینہ دیا تو یقیناً اس کی برکت بھی ہم کو ملی ہے، رمضان کی برکتیں ہمارے ساتھ. کرسی لے لیجیے. حدیث کے الفاظ ہے، حدیث قدسی کے: انا عند ظنی عبدی بھی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی رہتا ہوں. تو جب اللہ نے رمضان میں اتنے وعدے فرمائے تھے قدم قدم پہ، معافی 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 معافی،
تو یقیناً ہماری معافی ہو گئی. اب ایسا دل میں یقین ہونا چاہیے اللہ کے حسن ظن, ہمارا پورا ریکارڈ ختم, سارے گناہ ختم ہو چکے اس وقت. ہماری عمر کتنی ہے ابھی؟ 15 دن کی عمر ہے. نئی زندگی ہماری رمضان کے بعد شروع ہوئی ہے. رمضان سے پہلے کا پورا ریکارڈ ختم ہو گیا ہے, برا ریکارڈ ختم ہو گیا ہے. صرف 15 دن کی زندگی ہے, نئی زندگی ہے, عمل نامہ صاف ستھرا ہے. اب اس کی فکر کرنا ہے کہ پھر سے گندے نہ ہو جائے, پھر سے عمل نامہ یا کالا نہ ہو جائے, اس کی فکر کرنا ہے. جب آدمی کو اس بات کا احساس ہے کہ کپڑے بہت میلے ہیں تو پھر کاملے میں بیٹھ جاتا ہے, میلے ہی سے کل بدلنا ہے. میلے ہی ہیں تو اب کیا اس کا خیال کریں گے, وہ پھر اور لاپرواہی کرتا ہے. لیکن اگر اس کو احساس ہے کہ بالکل نئے نئے کپڑے ہیں تو اس کو دھبوں سے بچاتا ہے, نئے نئے کپڑے آج ہی پہناؤں. تو ہمارا اعمال نامہ بالکل نیا ہے اس وقت, اس کو بچانا ہے, گناہوں سے بچانا ہے. اور رمضان کا مہینہ تربیت کا تھا, اور تربیت اس لیے دی جاتی ہے ٹریننگ, کہ تربیت پا کر آدمی فیلڈ میں جا کر اس کو استعمال ملا ہے. ایک آدمی نے جو ہے پولیس کی ٹریننگ لی, بھاگا دوڑا, اتنے کلو میٹر بھگائے اس کو, اور پھر فائرنگ اس کو سکھائے, اس کو لاٹھی چلانا سکھائے, سب کچھ سکھائے. اب پوری ٹریننگ ہونے کے بعد ڈیوٹی پہ آیا اور گولی چلانا بھول گیا, لاٹھی کا استعمال بھول گیا, بھاگنا بھول گیا, تو یہ چاہے ٹریننگ کس کام کی ہے؟ تربیت کی جاتی ہے استعمال کے لیے. تربیت اس لیے نہیں کی جاتی کہ جیسے ٹریننگ ختم ہو یہی پورے بھول بھال کے چلے جاؤ. تو 30 مہینے کی 30 دن کے مہینے کی برکتیں, اس کی رحمتیں, اس کی مشق کو پانی میں نہیں ڈالنا ہے, ہم لوگوں برباد نہیں کرنا, اس کی فکر رہے. وہ بہت بڑا خزانہ ہے جو ہم کو مل گیا رمضان میں. یقیناً کتنی افطاریوں کے موقع پہ دل سے دعا ہوئی ہوں گی, بھوک لگ رہی تھی روزے کی حالت میں. وہ ہمارے لیے خزانہ ہے, اس کو گنوانا نہیں. کتنی راتوں میں تنہائیوں میں عبادت کا موقع ملا, کتنی بھوک اور پیاس برداشت کی گئی, اس کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے خزانہ ہے رمضان. حدیث شریف ہے سورۃ فاتحہ کے ذیل میں معارف القرآن میں حضرت نے لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کی ساری چیزیں نعمت کے طور پہ دے دے, اس کو ہر چیز ملی, پوری دنیا اس کو مل گئی, اور پھر اس کے بعد اس نے الحمدللہ کہا, اتنی نعمتیں ملی, اتنی پوری دنیا مل گئی, جواب میں اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا. تو یہ بھی ایک نعمت ہے, دنیا کی کا مل جانا پوری وہ ایک نعمت ہے, اور اس پر شکریہ سے الحمدللہ کہنا وہ ایک نعمت ہے. لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد جو الحمدللہ کہنے کی توفیق ملی, یہ نعمت ان ساری نعمتوں پہ بھاری ہے. فرمایا پوری دنیا مل جانا ایک طرف ہے, اور ایک مرتبہ الحمدللہ دل سے نکلنا ایک طرف ہے. تو پورے رمضان میں دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی, کتنا ذکر ہوا ہوگا, کیسا بھاگ بھاگ کے تراوی میں جا کے کھڑے ہوئے اور چڑھائی پڑھتے ہوئے دھیان بنایا کہ اللہ کو دکھانا ہے, اللہ کا کلام ہے. کتنی مرتبہ اونگے ہوں گے پھر سنبھلے ہوں گے, اونگے ہوں گے پھر سنبھلے ہوں گے, اپنے آپ کو سنبھالے ہوں گے. تو رمضان کے پورے 3 اعمال ہمارے لیے خزانہ ہے. اس لیے پچھلے مسلمانوں کا تابعین کا ماحول یہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے, رمضان جانے کے بعد آئندہ 6 مہینے تک پچھلے رمضان کو یاد کرتے تھے. اللہ فلاں عمل کی توفیق دی آپ نے قبول کر لیجیے, فلاں عمل کی توفیق دی پچھلے رمضان میں قبول کر لیجیے, اس کی برکتیں نصیب کرنا. تو جو آمدنی ہو گئی نا رمضان میں اس پہ خوش ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو بہانہ بنا کے اللہ کی رحمت مانگنا ہے کہ اللہ پچھلے رمضان میں جو اعمال کی توفیق ہو گئی اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے. اب پاک ہو جانے کے بعد آپ ناپاک ہونے سے بچائیے اللہ, اب قریب کر لینے کے بعد دور ہونے سے بچائیے اللہ. تو یہ موقع اس قسم کے جذبات کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکریہ ادا کیا جائے پچھلے رمضان کے, اور جو تربیت اللہ نے ہماری فرمائی ہے اس تربیت کو ہم یاد رکھیں. ایسے ہی ہم کو بے مطلب بھوکا نہیں رکھا گیا, بے مطلب مہینہ بھر پیاسا نہیں رکھا گیا, بے مطلب لمبی لمبی تراویحیں نہیں پڑھائی گئی. اللہ کا کوئی بھی حکم, شریعت کا کوئی بھی عمل بغیر حکمت کے نہیں ہے, اس کے پیچھے حکمت ہے, اس کے پیچھے مقصد ہے. تو رمضان کے پچھلے رمضان میں جو ہم سے مست ہوئی ہے وہ سبق ہم کو یاد رکھ کے اب اپنی زندگی میں اس کو چلانا ہے. روزے کا کیا سبق تھا صاحب؟ روزانہ صبح سے شام تک جو کھانا نہیں, پانی نہیں, شہوت کی کوئی بات نہیں, کوئی گفتگو نہیں, کسی سے لڑائی نہیں, غصہ نہیں, تو روزہ کیا ہے؟ روزے کے لیے قرآن پاک میں احادیث میں لفظ ہے صوم, کتب علیکم الصیام. تو یہ روزہ کیا تھا؟ صوم کا مطلب کیا ہے؟ صوم کا مطلب ہی ہے گھوڑے کی ٹریننگ. اسلام کے آنے سے پہلے جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا, جس کی ٹریننگ ہوتی تھی, اس کو بولتے تھے فرسن صائمن. ٹرینڈ گھوڑا ہے بولنا ہے تو بولتے تھے فرسن صائمن. اس کی بڑی لمبی چوڑی ٹریننگ ہوتی تھی گھوڑے کی, مدتوں سے بھوکا رکھتے تھے, پیاسا رکھنے کی عادت ڈالتے تھے, بھوکا رکھنے کی عادت ڈالتے تھے, بھوک میں پوری قوت استعمال کرنے کی عادت ڈالتے تھے, اس کے جسم کو گٹھیلا بناتے تھے, اس کو گرم گرم چیزیں جو ہے لیپ کے کر کے اس کو ٹاٹ واٹ سب بن کے اتنی گرمی پہنچاتے تھے اس کو سخت گرمی میں کہ اس کے اندر قوت برداشت کیا جائے. تو یہ پوری ٹریننگ ہوتی تھی, تو فرس کو بولتے تھے گھوڑے کو فرسن سائی. اور پھر جب ٹریننگ ہو جاتی ہے تو گھوڑے کا درجہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا, گھوڑے کی تربیت والے بولتے ہیں کہ گھوڑا جب 5 سال کا بچہ رہتا ہے, نوجوان رہتا ہے, تو اس میں اتنی حیوانیت رہتی ہے, جانوروں کے اندر جو وحشت جانور پن, اس میں ایسی حیوانیت رہتی ہے کہ وہ جوان گھوڑے کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا, ہاتھ رکھے گا تو دو لات جھاڑے گا, ہاتھ نہیں رکھ سکتا. تو گھوڑے والے کیا کرتے ہیں, بڑی مدت تک تو بڑی محبت سے, بڑی اداؤں سے, پیار سے پچکاریاں مارتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھتے, اس کے بعد پیار سے ہاتھ رکھتے. ہاتھ رکھنے کا مرحلہ ایک لمبا مرحلہ ہے, ہاتھ رکھنے دے. پھر اس کے بعد وہ بھاگے اور کسی اور کے اشارے پہ بھاگے, کیوں بھاگے گا؟ تو ایک لمبی رسی اس کے گلے میں ڈال کے دور سے اس کو پکڑ کے بھگاتے کہ بھاگو مگر ذرا دور دور, ہمارے کنٹرول میں رہو, کم سے کم رسی کے حد تک کنٹرول میں بھاگنا سکھاتے, رسی لمبی باندھ کے اطراف بھاگو آہستہ آہستہ. تو کتنے اسٹیپس سے مراحل سے گزر کر پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ گھوڑا اوپر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے. اب بیٹھنے کے بعد اس کو تیز چلو, آہستہ چلو, سب سکھانا ہے, اشارے سکھانا ہے. پہلے جب اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے, جب اس کے اندر کی صفات کھلتی ہیں گھوڑے کی, تو پھر گھوڑا ایسا رام ہو جاتا ہے, ایسا مانوس ہو جاتا ہے, ایسا مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے, اتنا مالک کے مزاج سے اپنے مزاج کو ملا دیتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی بٹھا دے تو لے کے جائے. اور پھر تو ایسا وقت آتا ہے کے اشاروں پہ چلنے لگتا ہے مالک، کب آگے بڑھنا ہے، کب پیچھے اٹھنا ہے، کب رفتار بڑھانا ہے، بلکہ اچھی نسل کا جو گھوڑا ہے تربیت پانے کے بعد مالک کے اشاروں کے بغیر مالک کی ضرورتیں خود سمجھتا ہے کہ کس وقت میرے مالک کی کیا ضرورت ہے. اس کے اندر صرف وفاداری ہوتی ہے. چنانچہ اب جب اس کی ٹریننگ ہو گئی تو گھوڑے کی کیا قیمت ہو جاتی ہے، کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں میں بھی ہو جاتی ہے قیمت. اس کے گھوڑے میں گھوڑے کی قیمت کروڑ ہوتی ہے، کئی کروڑ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اب یہ گھوڑا کیا ہو گیا، اب وہ حیوانی ہے، اب یہ ٹرینڈ ہے. اب ٹرینڈ ہو گیا، اس کی صلاحیتیں کھل گئی، تو اب اس کی اتنی عزت ہو گئی کہ وہ قیمت اس کی کروڑوں میں ہوگی. اور پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے، پھر اس کا نسب چلتا ہے کہ کس کا گھوڑا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے بھائی، اس کا دادا ایسا تھا، اس کا پردادا ایسا تھا، نام چلتا ہے اس کا. تو یہ ہے سوم سے یہ فرق ہو جانا چاہیے. گھوڑے کو سوم سے جو فرق ہو گیا تو ہمارے نفس کے گھوڑے میں کیا فرق ہونا چاہیے. تو اللہ نے ہم کو رمضان میں پہلا جو سبق دیا ہے کہ میرے بندو تم لوگوں کو گھوڑے کے ساتھ ٹریننگ کرانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد تمہارے اندر کی حیوانیت جائے گی، جو نفس امارہ ہے نا، پہلا لیول جو ہے انسان کا اندر جو نفس ہے، اس کی اوپر کی جو لیئر ہے وہ کیا ہے، برائیوں کی، اندھی خواہشات کی، ضدی اوپر کا. جب اس کو آپ کھرسیں گے، پالش کریں گے، نکال لیں گے، تو پھر اندر سے نفس مطمئنہ نکلے گا، ایک اچھا نفس نکلے گا اندر سے. تو رمضان میں ہم کو مست سکھائی گئی کہ اے ایمان والو، تم اللہ کو تو مان گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گئے، آخرت کو مان گئے، لیکن تمہارے اندر ایک ایسا گھوڑا ہے کہ جب تک اس کی ٹریننگ نہیں ہوگی، اس کی ریاضت نہیں ہوگی، اس وقت تک تم جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو سکتے. ایک محنت ہے تم کو اچھا بندہ بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے ریاضت کرنا ہے تم کو. ریاضت کس کو کہتے ہیں، کہ مشقت سے گزار کر اچھی کوالٹیز پیدا کرنا، اندر کی باہر لانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوری قوت سے، اہتمام سے یاد دلایا کہ اے ایمان والو، جنت کے طالب ضرور ہو، اللہ کی محبت ضرور ہے، لیکن دیکھنا تمہارے اندر جو نفس ہے نا، وہ نفس کو ڈھیلا مت چھوڑ دو. ابھی جب تک وہ امارہ ہے، برائیوں کا رجحان ہے، برائیوں کی ضد ہے اس کی، اس کو تم ڈھیلا مت چھوڑو. نفس کی بات، جی کی بات مت سنو، من مانی مت کرو، بلکہ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ تم اپنے نفس سے کشمکش کرو اور اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کو کھینچ کے لاؤ اللہ کے حکم کی پابندی کی طرف. تو اسی مشق کے لیے سمجھانے میں کیا کیا گیا کہ گناہ چھوڑنا تو دور کی بات، کھانا ہی چھوڑ دو. ہاں، کھانے کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت آنے سے گناہ چھوڑ دو، پانی کو بھی چھوڑ دو، جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دو تاکہ ناجائز سے بچنے کی ٹریننگ ہو جائے تمہارے گھوڑے کو، نفس کا جو گھوڑا. پھر جب یہ بن جائے گا نا، نفس مطمئنہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیار سے کہنے والے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، میرے احکام تجھے پسند، میری شریعت تجھے پسند، میری مرضی تو مجھے پسند، میری پسند تیری پسند ایک ہو گئی میرے بندے، اب تو میرے گھر میں آ جا، میری جنت میں آ جا، اپنوں میں آ جا تو، اب تیری میری جنگ نہیں ہے، تو الگ چاہتا میں الگ چاہتا نہیں، اب تو مطمئن ہو گیا، میری چاہتوں میں تیری چاہت آ گئی، ٹریننگ ہوئی تو تیری. تو اے نفس، ارجعی الی ربک، آ جا گھر، آ جا، ہو گیا تیرا کام، ابھی نام کا وقت ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، اب رب کے ساتھ رہنے کے قابل ہو گئے، جنت میں اللہ کی پڑوس میں، اللہ کی بستی میں رہنے کے قابل ہو گئے، اللہ کی محفل میں بیٹھنے کے دیدار کے قابل ہو گئے، اب ہم تم کو جنت میں بادشاہ بنا دیں گے، تو تم اپنی بادشاہت ہماری مرضی کے خلاف نہیں کرو گے، اب پورے اختیارات ہم تم کو دیں گے، تو بھی تم فساد نہیں مچاؤ گے, تمہاری تربیت ہوگی. آ جاؤ اس الى ربک راضیہ مرضیہ, تم ہم سے راضی, ہم تم سے راضی. تمہاری طبیعت بن گئی کیا ہے, دین کی ہر بات تم کو پسند آ رہی ہے مالک کی, اور ہم کو بھی تمہاری ہر بات پسند ہے. فادخلی فی عبادی, چلو آ جاؤ ہمارے خاص بندوں میں, آ جاؤ ہمارے اپنوں میں شامل ہو جاؤ. فادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو 30 دن جو ہم لوگوں نے روزے رکھے, لعلکم تتقون کا سبق سیکھنے کے لیے, کہ اس زندگی کو ایسا گزارنا ہے کہ خواہشات پوری نہیں کرنا ہے, خواہشات کو شریعت کے سامنے پیش کرنا ہے. شریعت کہہ رہی ہے رائٹ, تو خواہش پوری, ورنہ وہ خواہش باز. یہ مستی پوری رمضان میں, اب وہ سبق اب چلنا ہے ہمارا. یہ سبق زندگی بھر کا سبق ہے, اس سے کشتی زندگی بھر کی, کہ ہم اپنی خواہشات بے مہار انداز میں پورا نہیں کریں, آزادانہ پورا نہیں کریں, ہر خواہش کو شریعت کے پاس پیش کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے, تمہارا ہی نفس ہے, وہی تم کو دوزخ میں پہنچاتا ہے, وہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے, تمہارا معیار گرا دیتا ہے, سب سے بڑا دشمن وہی ہے. اور فرمایا سب سے بڑا مجاہد کون ہے, سپاہی کون ہے, کافروں سے لڑنے والا سپاہی بڑا نہیں, سورماؤں سے لڑنے والا سپاہی بڑا نہیں. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, یہ اصل مجاہد سپاہی لڑاکا تو وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑ کر اس کو اللہ کی طاعت کے لیے جھکا دیتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو زمین پر آسمان کے نیچے سب سے زیادہ نفرت اس پوجا سے ہے جو آدمی اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے. یہ پتھر مٹی کی مورتیوں کی جو پوجا ہے اس سے بدترین پوجا کون سی ہے, اپنے نفس کی پوجا. اللہ کی نہیں سن رہے ہیں, منمانی کر رہے ہیں, نفس کی بات چل رہی ہے. فرمایا تحت ادیم سما, آسمان کی چھت کے نیچے, سائے کے نیچے سب سے زیادہ نفرت اس کو. اور ہم کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اشارہ دے دیا کہ دیکھو تم یہ نفس کی بات سنو گے نا تو یہ تم کو 2-4 آرڈر دے کے خاموش بیٹھنے والا نہیں, اس کے پاس تو بھنڈار ہے خواہشوں کا. یہ تم پہ کام پہ کام, کام پہ لگام لگاتے ہی جائے گا, خواہشات بڑھاتے ہی جائے گا تمہارے. اور نفس کی بات سنو گے تو اتنا طاقتور ہو جائے گا وہ کہ وہ خدا کی کرسی پہ بیٹھ جائے گا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. تو خواہشیں پوری کرنے سے آدمی اتنا کمزور پڑ جاتا ہے, خواہش اتنی زوردار بن جاتی ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے خواہش کے ہاتھوں, سب کچھ جانتے بوجھتے مجبور ہو کے اپنے نفس کے آگے خواہش پوری کرتے چلے جاتا ہے. جیسے خدا کی عبادت ہونی ہے ویسی نفس کی پوجا شروع ہو جائے. تو ہم 30 دن جو روزے رکھے سبق سیکھا, اپنی مرضی نہیں چلانا ہے, من مانی نہیں چلانا ہے, بلکہ روزانہ اپنے خواہشات روکنی. ابھی زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ نعمتوں کی بہتات, پیسے کی کمی نہیں ہے, کھانے پینے کی کمی نہیں ہے. رمضان میں اللہ نے جو بھوکا رکھا اس کے جو ہے علماء نے تجربہ کار لوگوں نے کہ یہ نفس کی خواہشات کے ابلنے میں اور دبنے میں بھوک اور پیٹ بھرے ہونے کا خاص تعلق ہے. جس کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو نفس اس وقت بہت خواہشیں کرنے لگتا ہے, اور اس کو اگر بھوکا رکھو تو وہ خواہشیں نہیں کرتا. اس وجہ سے اللہ نے بھوک کی ٹریننگ کروائی, اور اللہ والوں کتابوں میں اتنے فضائل لکھے ہوئے ہیں, بھوک کے بہت فضائل لکھے ہوئے ہیں. تو یہ بھوکا رہنے سے خواہشات دبتی, اور جیسے آدمی پیٹ بھرا خود مستی آتی, ان کے لہجے کے اندر بھی غیر ذمہ داری, اکڑ ہوں, شہوت بھی جاگ جاتی, یہ سب ہوتا ہے. تو آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ کھانے کو بھوک مل رہا ہے, کھا کھا کے لوگ مر رہے, شوگر, بی پی پورے کھانے کی بیماریاں ہیں, بھوکے نہیں مر رہے, کھا کھا کے مر رہے. اتنا کھانا, اتنی آئٹمس ہے. آج کل صبح سے شام تک کتنی چیزیں کھاتے ہیں, کتنے بہانوں سے, کتنی اتنی چائے پی لیتا ہے آدمی. کاروباری آدمی بازار میں بیٹھا ہوا ہے تو بےچارا اتنی چائے پی لیتا ہے, کیا کیا کھایا جاتا ہے آدمی. اور دنیا کے اندر کیسی کیسی فیکٹریز, کتنے لوگ مزے مزے کے کھانوں پہ ریسرچ پہ بیٹھے ہوئے, بناتے ہی جا رہے ہیں, بناتے جا رہے ہیں, پورا بھرا ہوا ہر طرف ایڈورٹائز, یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. تو یہ ایسے زمانے میں کیا ہے, آدمی کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہونے کا زمانہ ہے. پھر کھانے کی لائن کی نہیں, ہر لائن کی خواہشات. اور آج کل دنیا میں کلچر ایسا بنا ہوا ہے کہ خواہش پوری کرنے پہ آج کے انسان کو پکڑ ہے, اور کھل کے خواہشات پوری کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے پوری میڈیا سے. بابر بحث کو کہ عالم دوبارہ نہیں. ارے بابر خوب مزے کر, اب کہاں ملتی ہے زندگی, انجوائے کرو. بار بار پیدا ہو دے گا, پیدا ہوگا خوب مزہ ہوگا. جوانی بار بار آتی کیا صاحب بولتے ہیں, بس خوب مستیاں کرو. تو ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جب خواہشات کو پورا کرنا فخر کی چیز بن گیا, جبکہ حقیقت میں خواہشات کا پورا کرتے چلے جانا آدمی کے کمزور ہونے کی اور ذلیل ہونے کی دلیل ہے, اور خواہش پر خواہشات پر قابو پانا آدمی کے بلند ہونے کی دلیل ہے. اور اچھے اور برے ہونے کی بیس ہی ہے کہ آدمی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے یا خواہش پر کنٹرول کر رہا ہے. تو رمضان اب گزر گیا ہے تو اس سبق کو یاد رکھنا, روزانہ سامنے جائزہ لینا, کتنے خواہشیں توڑا میں آج. سونے کو دل بولا تھا نہیں سویا, کھانے کو دل بول رہا تھا نہیں کھایا, فلا دوست کے پاس جانے کو دل بول رہا تھا خالی بیکار گئے نہیں گیا. تو کتنی خواہشات میں توڑا, روزانہ ریکارڈ کرنا. تو پلاننگ سے محنت کرنے میں کام ہوتا ہے, خالی تھوڑی ہوتا ہے, عادت ڈالنا ہے. خواہش کو ہم دیکھیں گے تو اللہ نے اپنے کرم سے جو رمضان دیا اس کا سب سے فرسٹ سبق یہ تھا کہ زندگی ایک رزمگاہ ہے, کشتی ہے, میدان جنگ ہے, اور خواہشات سے لڑنا ہے, اور خواہشات کو دباتے رہنا, اور اس لائن سے جو اپنے کو تکلیف چرپٹے لگتے رہتے خواہش دباتے ہی دل پہ ایک چوٹ لگتی, جی چاہ رہا ہے کھائیں گے روک رہے ہیں, ایک چوٹ لگتی, دل کھول کے ہنسیں گے, بے تکا بات کریں گے, سامنے والا کائی کو ریبت کر رہے جی بولتے, جب کنٹرول کرنا ہو تو ایک چرپٹا لگتا. تو اپنے نفس کو روکتے ہوئے جو ٹوٹ پھوٹ مستی اندر ایک دکھ کی کیفیت آتی ہے نا, وہی ہماری کمائی ہے دنیا میں, وہی کمانے کے لیے آئے. تو بچا بچا کے نرک سے, یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بچا بچا کے رکھنے کا نہیں, توڑتے رہنا ہے آئینے کو. ٹوٹا ہوا دل چاہیے, مست فخر میں ڈوبا ہوا دل نہیں چاہیے. تو خواہشیں توڑتے چلے جانا, اس سے جو غم پیدا ہوتا ہے وہی ہماری آمدنی ہے. اور اپنے نفس کو سمجھانا, بابا یہ جو تو کو ہم تجھے کام لگا رہے, تیرے اوپر بوجھ ڈال رہے, تیری خواہشات کو روک کے ایک غم اور ایک تلخی, ایک کڑواہٹ تیرے کو دے رہے ہم, تو اس سے پریشان نہیں ہونا, یہ ہمارا بہت بہترین بزنس ہے. وہ سمجھانا ہوتا, یہ کوئی مصیبت آفت بدقسمتی, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, کیسے ہم بے بس ہو, ایسا نہیں ہے بابا, یہ تو زبردست بزنس چل رہا اپنا. ایک معمول خواہش کو تم جو ہے چھوڑ رہے ہو, اور اس کے نتیجے میں تم زبردست جنتیں حاصل کر رہے ہو. دنیا میں اگر کسی کو گورنمنٹ کی, آج کل تو ہے اتنا جنون نہیں ہے مسلمانوں میں گورنمنٹ کی نوکری کا, پہلے گورنمنٹ کی نوکری نہیں تھی تو آدمی کیا جیتا سمجھتے. اور لوگوں کے یار مر گیا تو بیوی کو وظیفہ ملتا, اس کی بڑی فکر تھی. دوسروں کیا ملتا, یہ انہیں مر بھی گیا تو پرواہ نہیں, گورنمنٹ پالتی ہے ساتھ میں. تو اب نوکری مل گئی اگر کسی کو تو آدمی خوش ہوتا ہے یا غمگین ہو جاتا ہے؟ سارا خاندان مبارکباد, ساری دنیا مبارک دیتی کہ آپ کو نوکری ہوگی, آپ کو نوکری ہوگی, جاب مل گیا, جاب مل گیا. حالانکہ جاب ملا تو کیا ہوا, اس کو لوگ روز کام لگ گیا, پابند ہو گیا, ٹائم پہ جانا ہے, کام کرنا ہے صبح شام تک, ایک بوجھ پڑ گیا اس کے اوپر, غلام بن گیا وہ کسی اور کا, کام کرنا ہے اس کو لگاتار زندگی بھر. لیکن وہ بھی خوش ہو رہا, ساری دنیا بھی خوش ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ کام فری کرنا نہیں ہے, کام کرنے کے بعد گڈیاں بھی آنے والی, گھر بھی بننے والا ہے, گھر میں سامان بھی آنے والا ہے, اور کتنی خواہشات بھی پوری ہونے والی. تو وہ جو نظر آتے رہتی ہے سال بعد, مہینے بھر بعد کی تنخواہ, وہ تنخواہ نگاہوں میں آنے سے یہ پورا کام بھول جاتا. تو اگر کسی عمل, کسی ہلکی سی تکلیف اور بوجھ کا نتیجہ بہت بہترین نعمت کی شکل میں مل رہا ہے تو وہ غم کی چیز نہیں ہوتی, خوشی کی چیز ہوتی. ان کو کمائی ہوتی, کیا کما رہا ہے, سیزن آتے کیا خوش ہو جاتا ہے, رمضان کا سیزن آ گیا, اپنا کمانے کا سیزن آ گیا. حالانکہ سیزن میں جو ہے بیل کی طرح کام کر رہا, سات دن بھاگ رہا, دوڑ رہا, بھاگ رہا, دوڑ رہا, مگر خوش ہو رہا سیزن میں. کیا کی تو مصیبت ہے, ابھی سے گرا گیا, اور کہیں کو تو آیا ہو کے پریشان ہوتا, ارے کیا گرا کر رہا ہوں, اور اس کو نوکروں کو رکھ لو, گھر میں بولتا توسا بھیج دو, میں گھر کو نہیں آتا ہوں, شام میں دیر سے آتا ہوں. کیا معلوم ہے پھر رات میں جانے سے پہلے گننا ہے, نوٹا گننا ہے. تو یہی بات اپنے نفس پہ یاد دلانا کہ یہ کوئی مصیبت نہیں ہے, یہ تو نوٹ گننے کا کام ہے. بول رہے ہیں اتنا لوٹ رہے ہم, جتنا اپنے نفس کو توڑیں گے, اپنے نفس کو کاٹیں گے, اتنا ہی جو ہے تھوڑی محنت تو بہت پائیں گے. یہی آمدنی کے لیے آئے, اسی سے جنت بننے والی. ایک نوجوان میرے پاس آئے, میرا جو ہے وہ فلاں کالج میں داخلہ ہوا, وہاں پانچ سال پڑھنا ہے, چار سال یا پانچ سال پڑھنا ہے. اب وہاں کیا ہے, گھستے ہی بے حیائی ہو, دروازے کے پاس سے ہی پورا بے پردگی, بے حیائی ہے. یہاں سب ہر طرف لڑکیاں آئے, آگے ہاتھ ڈال دیتے, سر رکھ دیتے, کیا کیا کر دیتے, مل کے کام کرنا پڑتا. اور وہ پڑھانے والے بھی قسمت سے وہ بھی سر ڈھک کے آتی ہے, اور وہ بھی سکھاتی ہے کہ فری رہنا بھائی, نہیں تو کیسا کرتے کام. سب مل کے تجربہ کرنا ہے تو گھس کے بچے بچیاں مل کے الگ الگ کام کرنا پڑ رہا ہے. پریشانیاں بتائے تو میرا اس کی کچھ ترکیبیں بتائے کہ اس ماحول میں بھی ہم کس طرح بچا سکتے ہیں. اس کا عرض کیا گیا کہ دیکھو بھائی, یہ تم چار سال وہاں پڑھ کے تم انجینئر وغیرہ بن کے جو نفع کمانے والے, زندگی بھر جو تم کمائی کمانے والے ہیں, وہ پوری تمہاری دولت ایک طرف ہے, اور تم وہاں ایک دن جو جا کے کالج میں بدنگاہی سے بچنے کی کوشش کرو گے وہ آمدنی اس سے بڑھ کے ہوگی. وہ کالج میں تم کیا گئے, کمائی کی دنیا میں گئے. روزانہ کتنی جنتیں, کتنی حوریں کمائیں گے تم, جب بھی نظر کو جھکائیں گے, جب بھی نظر کہیں پڑتا ہی اس کو پکڑ کے کھینچیں گے نظر کو, جب بھی برائی سے ماحول, تو روز کتنا تمہاری کمائی ہو رہی ہے, تمہاری وہ تنخواہ ونخواہ وہ کمائی تو زیرو ہے بولے اس کے سامنے, جو تمہاری جو وہاں کمائی ہو رہی ہے. تو اس زمانے میں اگر بے پردگی بڑھ گئی ہے تو کمائی کا میدان مل گیا ہے, خوب پیسہ ملتا بولے گا, خوش ہونا, چلو مجاہدہ کریں گے, کمائیں گے. بہرحال ایک سبق ہم نے سیکھا رمضان میں کہ خواہشات کو دبانا ہے, خواہشات کو پورا نہیں کرنا. خوب لگژری لائف گزاریں گے, خوب مزے کریں گے, نہیں رہنا. اجازت ہے اس زمانے میں, اس زمانے کی سہولتوں کو استعمال کرنے کی اچھی خاصی اجازت ہے, لیکن ہر آدمی کا دماغ خود بتاتا ہے کہ درمیانی لیول کیا ہے اور حد سے زیادہ کیا ہے, کم کیا ہے, بہت زیادہ کیا ہے, درمیانی لیول کیا ہے. خواہشات کو پوری کرنے سے گناہ سے بچنے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے, اس لیے خواہشات سے لڑنا ہے, کوشش کرنا ہے, ریاضت کرنا ہے, تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا نفس جو ہے مطمئنہ بنے گا. اور ایک رمضان کے اندر ہم کو مشق کیا کرائی گئی کہ قرآن پڑھو صبح شام, قرآن روزانہ رات میں قرآن, قرآن پڑھنا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا اصل میں اللہ کی مرضی کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے. تو ایک اچھا انسان بننے کے واسطے مومن کو روزانہ علم کی غذا چاہیے. جیسے ہمارے جسم کو غذا چاہیے نا، ایک دن نہیں کھائیں گے، دو دن نہیں کھائیں گے تو ڈھیلے پڑ جائیں گے، ایسے ہی علم دین کی غذا بھی چاہیے. تو ہم لوگ اپنا ذوق ایسا بنائیں کہ مسلسل اپنا علم دین وہ حاصل کرتے رہیں، علمی حلقوں سے جڑے رہیں. اس لیے کہ علم دین کے ذریعے سے جو ترقی ہوتی ہے دین میں، وہ بغیر علم کی نہیں ہوتی. بہت کم وقت میں بہت بڑے درجے حاصل کرتا ہے آدمی علم کے ذریعے، اور کتنوں سے بچتا ہے آدمی، اور پوری زندگی کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں. اب وہ جو لوگوں کو لوٹنے والے لوگ رہتے ہیں نا، جاہل صوفیہ اپنے آپ کو بولتے ہیں، بس وہ لوگ بولتے کہ بھائی علم حجاب ہے، بولتے علم حاصل نہیں کرنا، بس جو بولے شیخ وہ سن لینا. انہوں عجیب الفاظ بولتے، آدمی ٹکرا جانا سن کے، کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آتا رہتا اس کو، آسمان سے ٹپک رہا کیا ہو جائے، عجیب وہ غریب الفاظ بولتے رہتے. سامنے والے کو حوالہ پریشان کر کے رکھنا ان کی پالیسی رہتی. لیکن جو اہل حق ہیں، اہل اللہ ہے، وہ بولتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرو، ہمارا مقصد ہی ہے حضور پاک کی پیروی کرنا، اور جب تک حضور پاک کا لایا ہوا علم حاصل نہیں کریں گے تو پیروی کیسے ہوں. تو یہ مسلسل عمل چلنا چاہیے سیکھنے سکھانے کا، اپنا معیار بنانے کا. ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں ابھی قرآن کے حساب سے دیکھا جائے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کیا تجوید سے پڑھنا آتا کیا، پھر آگے اس کا مفہوم سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا ہم کو، اور کچھ بڑے سورے، تین چار صفحے کے سورے ایک دس یاد ہے کہ نہیں ہے، پھر اس سے آگے بڑھی تو پورے قرآن مجید کا کچھ ترجمے سے غور سے پڑھ چکے ہیں کہ نہیں، پڑھتے رہتے کہ نہیں پڑھتے، پھر آگے بڑھیے تو مستند علماء کی تفسیریں کتنی پڑے ہوئے ہیں، پھر آگے بڑھیے تو روزانہ رات میں تلاوت کا کتنا معمول ہے تنہائی میں. یہ پورے اسٹیجز ہوئے تو ہمارا قرآن کا علم برابر ہوا، اس کے حساب سے ہم دیکھیں تو کتنے پیچھے، قرآن سے لگاؤ میں کتنے پیچھے، ایسے علم دین کے حساب سے جائزہ لیں گے کتنے پیچھے. تو قرآن رمضان نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کا بھیجا ہوا علم حاصل کرو، اس کی محنت کرنا. تیسرے رمضان میں سکھایا گیا تھا کثرت ذکر، نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو رمضان میں، کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رمضان کا ترانہ تھا. لا الہ الا اللہ کو اہل اللہ کیا بولتے ہیں؟ یہ جھاڑو ہے بولتے ہیں. جس طرح گھر میں سے کچرا نکالنا ہے تو جھاڑو کا کام ہے، آدمی کے باطن سے پورا کچرا نکالنا ہے، ہر غیر غلط جذبہ، بیکار کی چیز، ہر میلان کو نکال کے پھینک دینا ہے، تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ. تمام سلسلوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو ہم کو کثرت ذکر اختیار کرنا. اب ہمارے ساتھیوں میں جو لوگ بھی پابندی سے مراقبہ نہیں کر رہے ہیں، لمبا، اچھا لمبا دل بھر کے مراقبہ نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل بول ہی نہیں سکتے کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں. یقیناً ان کی زندگی میں گناہ چلتے رہے، پوری گاڑی ان کی الٹ پٹ رہی. اس لیے کہ بغیر اہتمام سے ذکر کے گناہ چھوٹتا ہی نہیں، دل کے اندر وہ پاکی، وہ دھیان بنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حفاظت ہوتی ہی نہیں. تو آدمی ذکر ہی نہیں کر رہا ہے تو اپنے آپ کو سلسلے سے جڑا ہوا ہی نہ سمجھے، وہ نہ سمجھے کہ ہم کسی سے بیعت ہیں، کسی سے تعلق ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تصوف کو مانتے ہیں، ہم ذکر کو مانتے ہیں. جب تک ذکر کی پابندی نہیں ہوگی عملاً، اب ہزار بہانے آپ کے مصروفیت کے، اتنے مصروف تھے تو پھر بندے بنے کیوں اللہ کے؟ اللہ کی یاد کے لیے مصروف ٹائم نہیں آپ. جو ذکر پوری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے اس ذکر کے لیے فرصت نہیں ہے. تو یہ لائن میں آئے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں آئے کیوں؟ ذکر کے بغیر تو بھائی اپنے آپ کو لگا ہوا سمجھنا ہی نہیں، اور ذکر بھی برائے نام نہیں، جم کے ذکر، ہر مصروفیت کو ٹھکرا دینا، ہر دوسری چیزوں کو رد کر کے ذکر کرنا، یکسوئی سے کرنا، ٹائم ٹیبل بنا کے کرنا اور مسلسل اس میں بڑھتے چلے جانا، جب تک ذکر میں ہمارا وہ مقام نہ آئے کہ اللہ کا ایسا دھیان بنے کہ بھولنا مشکل ہو جائے، اس وقت تک ذکر کی تیز محنت کو روکنا نہیں. الفانی لا یرد دو، کم سے کم درجہ ہے ذکر کا کہ اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جائے، اس کے بعد آگے بہت مقامات ہے، کیا کیا کھلتا ہے، کہاں کہاں پہنچتا ہے بندہ، لیکن کم سے کم یہ کہ بظاہر ہم کچھ بھی کام کر رہے ہوں لیکن اندر سے جو ہے جیسے نفس چلتے رہتی ہے، اندر سے دل میں اللہ کی یاد چلتی رہے. ذکر کا وہ لیول آنے سے پہلے ہم گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. شیطان ہمیشہ ہم کو کھلونا ہی سمجھتا ہے، اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی. تم پوری بات کو سمجھ کر پھر پیچھے کیوں؟ اور خاص طور پہ وہ ساتھی جنہوں نے کچھ دن اچھا ذکر کیا اور اچھی کیفیت کو محسوس کیا کہ کیسا دل پاک ہوتا ہے، کیسا دل میں سکون آتا ہے، کیسی اس کی مٹھاس ہوتی ہے، کیسا اس کا اثر اعمال پہ پڑتا ہے، جنہوں نے دیکھ لیا وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے چھوڑ کے، ذکر چھوڑ کے. جتوں کو بھی ملا، جو بھی درجہ ملا، ذکر سے ہی ملا. ہم ذکر چھوڑ کے کیسے ٹائم سے رہ سکتے ہیں؟ ذکر کرنا ہے، جم کے کرنا ہے، بڑھاتے چلے جانا ہے جب تک کہ ہمارے دل کی کیفیت درست نہ ہو جائے، جم نہ جائے، رگ رگ میں بس نہ جائے ذکر. اس کے بغیر ہم ایک صحیح مسلمان کی زندگی نہیں گزارتے. اور اس ذکر کی کیفیت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم کو تیار ہونا. یہ جینا ہی کس کام کا بھائی؟ غفلت کا. ایسا جینا چل رہا ہے کہ ہر وقت شیطان گھسا ہوا ہے، فٹ بال بنایا ہوا ہے، دو رخی کی زندگی گزر رہی ہے. یہ نہیں کوئی جینا، پیسہ لے کے کیا کریں گے، یہ جھوٹی عزتیں لے کے کیا کریں گے. شیطان ہم تک قابض، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، کثرت سے ذکر. اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ شیخ کو اطلاع ضرور دیتے ہیں، کون کون ذکر کر رہے، کون کون ذکر نہیں کر رہے، اس کو آسانی سے پہچان سکتے. اطلاع نہیں دے رہے کا مطلب نہیں کر رہے ہیں، مطلب کہ جو کرتا ہے وہ جو کیفیات محسوس کرتا ہے وہ بولے بغیر اس کو ٹائم نہیں آتا، رہنمائی لیے بغیر اس کو ٹائم نہیں آتا. اور جو لوگ بھی رابطہ نہیں کر رہے ہیں اس کا صاف مطلب کیا ہے؟ ذکر نہیں کر رہے، اور کر رہے ہیں تو اونگتے کھیلتے برائے نام کر رہے ہیں. اور کبھی اس راستے میں ہم دو قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ذکر کی پابندی کے بعد. تو رمضان میں اللہ نے ہم کو کثرت ذکر سکھایا، کثرت استغفار سکھایا، کیونکہ رمضان میں تھا کہ توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، تو بندہ استغفار کثرت سے کرنا تھا، اس کو جاری رکھنا. رمضان میں کثرت عبادت سکھائی گئی، زیادہ ہم نے نہ نمازیں پڑھی رمضان میں، زیادہ نوافل پڑھے، اور راتوں کو ہم نے جاگنا سیکھا رمضان میں، راتوں کو اللہ کے لیے جاگنا سیکھا. اس زمانے میں تو راتوں کو سب جاگ رہے ہیں، نیٹ پہ بیٹھ کے جاگ رہے ہیں، گندی دنیا میں جا کے جاگ رہے ہیں خیالی اعتبار. لیکن رمضان نے ہم کو کیا سکھایا؟ تراویح کے واسطے نیند قربان کرنا، سحری کے واسطے نیند قربان کرنا. رمضان نے ہم کو سکھایا کہ میرے بندو، میرے سے ملنے کا وقت رات کا وقت ہے، اللہ نے سکھایا. راتوں میں تنہائی میں میرے سے ملنا ہے، خاص میرے سے ملاقات کرنا ہے، اکیلے کی ملاقات مجھ سے کرنا ہے، تو راتوں میں میرے پاس آؤ، اللہ نے سکھایا. تو رمضان کے بعد وہ سبق کتنا یاد ہے ہم اس کا خیال رکھیں. اور رمضان میں صبر سکھایا گیا، اور رمضان میں خاص چیز کیا سکھائی؟ انسانوں کا غم کھانا، غم خاری، مواساط. ایک طرف اللہ کا دھیان، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے خشیت، اور دوسری طرف فوراً اپنے اطراف کے جو انسان ہیں ان کے غم کھانے والے بنے. ان کو آرام پہنچے، ان کو راحت پہنچے، ان کا کام ہم کریں کچھ نہ کچھ، یہ خاص بن گیا اس راستے کا، پورے اولیاء اللہ کی صفت ہے، پورے صحابہ کی صفت ہے، اپنی ذات سے اپنے اطراف والوں کو راحت پہنچانا، اور جس کسی کو پریشان دیکھا تو خود پریشان ہو جانا، کسی کی تکلیف دیکھ کے ہم کو نیند نہ آئے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسا کریں کیسا کریں، بے حس پتھر نہیں بننا، اللہ سے ملاقات کا طریقہ ہے یہ، اللہ کہیں گے میں تیرے پاس آیا تھا، بولیں گے قیامت کے دن جو بھی ہمارے اطراف پریشان آدمی آتا ہے، دکھی آدمی آتا ہے، وہ آدمی نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ اللہ آتے ہیں، قیامت میں اللہ بولیں گے میں آیا تھا تیرے پاس بھوکا بن کے آیا تھا، تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں، میں زخمی آیا تھا تو نے مجھے دواخانے نہیں پہنچایا، ایسا بولیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ تو ہمارے اطراف جو لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، وہ غمزدہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے، وہاں جا کے لوگوں کی خدمت کرنا، اس سے اللہ ملتا ہے، صرف اکیلے روح کی عبادت کرنے کے لیے نہیں، اس کے واسطے تو فرشتے بہت کافی تھے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے کم نہیں، انسان کا خاص جوہر کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا عکس ہے، اللہ دوسروں کے کام بناتے ہیں، بنا کے خوش ہوتے ہیں، ایمان والا دوسروں کا کام کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ کھا کے خوش نہیں ہوتے، اللہ کھلاتے ہیں، تو یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے، یہ صفت دوسروں کی نہیں ہے، تو مومن کو یہ صفت اختیار کرنا ہے، یہ رمضان میں سکھایا گیا، اتنا ہم نے سیکھا معلوم ہے، اس کو برقرار رکھنا، اس کی اجتماعی شکلیں بننے کی ضرورت ہے، اس وقت امت کو اوپر اٹھانے کے واسطے خدمت کے ادارے کو بہت منظم کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں یہ وصف بہت ہی کم ہو گیا، اور ہے تو بھی بالکل بکھر گیا ہے، آج دنیا میں خدمت کے جو ہے باضابطہ طریقے ہیں، ادارے ہیں، اس کا کورس سے خدمت کیسا کرنا، اس کے باضابطہ کورس سے 4-4 سال، خدمت کا شعبہ اتنا منظم ہو گیا، آج کل کے انسانوں کو خدمت کرنے کے طریقے بھی الگ ہیں، پہلے کی طرح نہیں، آپ جو ہے پرانے شہر میں ہیں، کسی غریب محلے میں ہیں، تو آپ کو پھر بھی آپ کو مل جائیں گے اطراف تھوڑے بہت غریب، پھر بھی ہر آدمی اپنی جگہ بزی ہے، لیکن آپ نئے شہر میں چلے جائیں گے، کسی پاس ایریا میں چلے جائیں گے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دور دور تک غریب کون ہے، سب فلیٹ سے سب کے، کیسا ہم خالی کریں گے آپ، پیسے والے پورے ان کی آبادی الگ ہو گئی، ضرورت مندوں کی آبادی الگ ہو گئی ہے، غریب ضرورت مندوں کو آپ دیکھیں گے کب، پہنچیں گے کب، اس وجہ سے نئے زمانے میں خدمت کے طریقے بھی بدل گئے، اور وہ بھی بڑے بڑے اس کے ادارے بن گئے، ان کے اندر کئی مسلمانوں کا نام نہیں آتا، سب غیروں کا نام آتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ منظم ہو کے امت کی خدمت کے ادارے چلائیں، امت کی تعلیم کے لیے، امت کی صحت کے لیے، امت کے غریبوں کو مالی کی فراہمی کے لیے باضابطہ ادارے چلانے کی ضرورت ہے، باصلاحیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے، اللہ کیسے راضی ہو گئے، اب یہاں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں کہ لوگ بڑے بڑے ادارے چلا سکتے ہیں منظم اگر ہو جائے، اپن کیا کر رہے، خالی تقریب کر رہے، بیان سن رکھا لیا، ہاں اللہ راضی ہو گئے کیا، جبکہ دوسرے قوموں میں جو ہے لوگ اپنے ملکوں کے لیے کیا کیا، ہم ہندو بولتے ہیں، آج کل ہندو میں کتنے لوگ ایسے ہیں، بڑے قابل، بڑے باصلاحیت، اور پوری زندگی انہوں نے اپنے قوم کے لیے وقت کی، ایسے لوگ بے شمار ہیں، قدم قدم پر ہمارے پاس چراغ لے کے ڈھونڈنے سے آدمی نہیں ملتا، ہر ایک کے پیچھے مقصد ہے، یکسو ہو کے خدمت کرنے والے نہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو رمضان کا سبق مواقعات کا ہے، اس کو بہت کھولنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وقت کے معیار سے کوئی بھی چیز پوچھتے ہیں، وقت کے معیار پہ کام نہیں کریں گے تو اللہ راضی کیسے ہے، اور رمضان میں ہم کو سبق دیا گیا, اعتکاف کروایا گیا, تو اس سے پیک پوائنٹ جو رمضان کا عروج جو ہے نا وہ کیا ہے, ساری دنیا سے کٹ کے بندہ اللہ کا ہو جائے, کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ خلوت در انجمن کہ بیٹھے ہیں محفل میں مگر اصل میں سب سے کٹے ہوئے اللہ سے جڑے ہوئے. یہ سبق دیا ہم کو اعتکاف کہ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑنے والے بن جاؤ. تو یہ پانچ سبق, تقریباً چار پانچ سبق اس کا تذکرہ ہوا یہ رمضان کے, یہ اس لیے ہیں کہ ہم ان کو اب جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو استقامت والے پسند ہیں. سمجھے, سال میں ایک مرتبہ جم کے اچھل کود دکھائے پھر اس کے بعد سو گئے, ایسے خرگوش پریشان پسند نہیں ہے اللہ کو. سیزنل دین نہیں ہے ہمارا, یہ فلاں فلاں جاترا کر لیے, فلاں منا لیے تھوڑے کچھ دن, ڈال لیے کالے کپڑے پیلے کپڑے پہن لیے, پھر اس کے بعد سال بھر رشوت چوری بدماشی پوری جاری. ایسا سیزنل دن, دھوکہ دینے کا دن نہیں ہے اللہ کو. چار دن کے بعد سے پلارم چڑھا دیے کچھ پرساد, اس کے بعد جو دھندے کرنا ہے کر لیے. نہیں, اللہ کیا کہتے ہیں, وہ خلو فصل بھی کافا, پورے نیچے سے اوپر تک بارہ مہینے میرے فرما بردار بنو. تو ہم کو استقامت اختیار کرنی ہے, عبادتوں پہ, تہجد پہ, قرآن کی تلاوت پہ, نفس سے لڑنے پہ استقامت اختیار کرنی ہے, اللہ سے مانگنا. اور اصل چیز تو استقامت ہے, بزرگوں میں مشہور ہے الاستقامت فوق الکرامہ, کرامتیں دکھانا چھوٹی چیز ہے سمجھے, اور جمے رہنا عمل پہ یہ کرامت سے بڑھ کے کرامت ہے, صدر کرامت ہے, یہ اللہ سے مانگنے کی. اور ایک جمع کے من الفی کرامہ ہے کہ ہزار کرامت سے بڑھ کے استقامت ہے ایک عمل. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے بندے کے کون سا عمل پسند ہے, خیر الاعمال اجلمھا, جو کنٹینیو کرتا رہتا ہے. کچھ دن تو بہت جوش دکھائے اس کے بعد سو گئے, پھر تھوڑے دن کے بعد جوش میں آئے پھر سو گئے, اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کنٹینیو چاہے تھوڑا رہے. وَإِن قَلَّ, حدیث میں ہے جناب, خیر الاعمال اجلمھا وَإِن قَلَّ, اگر چلو تھوڑا سا عمل لیکن مستقل چلے وہ آپ اللہ کو پسند ہے. تھوڑے دن تو اللہ کے سامنے ایسا پیش کر رہے بالکل فدا اللہ کے سامنے, اللہ جان حاضر مال حاضر بیٹھے ہی نہیں سب دکھا رہے, اس کے بعد ایسا غائب ہو جا رہے کہ لگتا ہے یہ بندہ ہے یا میرا نہیں, ایک دم ہی غائب ہو جا رہے, غفلت کا شکار ہو جا رہے. یہ نہیں طریقہ, اس طرح سے کبھی کبھی کتنا بھی جم کے عمل کریں تو وہ اللہ کو پسند نہیں, تھوڑا کریں مسلسل کریں وہ اللہ کو پسند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا عملہ دیمتن, حضور کا عمل کیا تھا, وہ دھڑا دھڑ گھنٹے بھر بارش ہوتی نہیں, بادل ہوتی گھنٹے بھر جم کے ہوتی ہے مگر گھنٹے بھر ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتی. تو فرماتی ہیں حضور کا عمل ایسا نہیں ہوتا تھا, حضور کا عمل جھڑی کی طرح ہوتا تھا, جھڑی آٹھ آٹھ دن لگ جاتی بادل. تو جب حضور کوئی عمل کرتے تھے تو اس کو چلاتے تھے سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے. اور یہ زندگی کی سچائی ہمیشہ یاد رکھنا کہ حالات مسلسل بدلتے رہتے ہیں, حالات کے بدلنے سے عمل چھوٹنا نہیں. کہیں ذرا گھر میں کام آ گیا تھا, ذرا آفس میں جو ہے بہت زیادہ لوڈ پڑ گیا تھا, اور ذرا بچہ بیمار ہو گیا تھا, اور ہو گیا تھا تو آپ کا عمل چھوٹ گیا, چھوٹ گیا تو کہیں. اس لیے کہ زندگی تو نام ہے تغیر کا. آپ اعتکاف میں جیسے سوئی سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ویسے زندگی بھر اعتکاف نہیں چل سکتا. رمضان میں ایک اجتماعی ماحول بن گیا تھا, سب خیری کوٹ رہے ہیں, سب عبادتوں کا ذوق ہے, حکومت بھی ذرا ایک گھنٹہ پہلے چھوڑ دے رہی ہے, ایک ماحول بنا تھا. آپ یہ چاہیں گے کہ ہمیشہ ایسا تیار آپ کو ماحول بنا کے دیا جائے تو یہ کوئی زندگی کا دستور نہیں. مسلسل حالات بدلتے رہے, حالات بدل بدل کے اللہ بندے کو بناتے ہیں, آزماتے ہیں. تو اگر کسی کی عادت ایسی ہے کہ موافق حالات ہے تو جم کی عبادت کر رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, اور ذرا حالات ذرا یوں ہونا شروع ہوئے تو اعمال بالکل چھوڑ رہے ہیں, تو ایسا آدمی چل ہی نہیں سکتا. عمل کو پکڑے رہنا. دوسرے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا, لیس البر, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو کچھ چیزیں. اللہ نے فرمایا نیک لوگ کون ہیں؟ وہ صابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. فرمایا نیک کون ہیں؟ کہ مالی تنگی آ گئی تو بھی اعمال نہیں چھوڑ رہے ہیں, جمے ہوئے. وہ ذرا بیماری آ گئی, مصیبتیں, جانی مصیبتیں آ گئی تو بھی عمل پہ جمے ہوئے ہیں. وحین الباس, یہاں تک کہ جنگ کے حالات بھی پیدا ہو گئے تو اصول نہیں چھوڑ رہے ہیں, جمے ہوئے ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہی ہے سچے مسلمان. اولئک هم المتقون, یہی ہے متقی. تو حالات کا اثر اتنا زیادہ لے لینا کہ عمل چھوٹ جائے, مصروفیات کا اتنا اثر لے لینا, گھریلو حالات, آفس کے حالات, زندگی کے حالات کا اتنا اثر لے لینا کہ عمل چھوٹ ہی جائے, ایسا آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. عمل جاری رکھنا ہے. ہاں, بدلے حالات میں عمل کی کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے, توجہ میں نیچے اوپر ہو سکتا ہے, کوانٹیٹی میں فرق ہو سکتا ہے, اجازت ہے اس کی کہ کم کرو کچھ, لیکن بالکل چھوڑ دینے میں بڑی بے برکتی, پھر واپس لوٹ کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے. بعض وقت آدمی کے مزاج ایسا ہے ریورس ہو جاتا ہے ایک دم. ایک عمل جس کو پابندی سے آدمی کر رہا تھا, محبت کی دنیا میں خاص طور پہ, جذبات کی دنیا کی یہ خاص لائن ہے, محبت نفرت کی دنیا میں تو آپ لیول مینٹین نہیں کر رہے ہیں, الٹا کر رہے ہیں آپ, تعلق آپ نے ملنا جلنا چھوڑ دیا کرا, تو الٹا ریورس, محبت کی جائے نفرت آ جائے. اعمال نہ صرف یہ کہ چھوٹ جاتے ہیں بلکہ بعض وقت ایسا اس سے جاتا ہے کہ اس عمل سے جو پہلے گھوٹ کرتے تھے گھن شروع ہو جاتی ہے. اس طرح سے فرماتے ہیں چھوڑنا نہیں, کم کرنا لیکن چھوڑنا نہیں, پھر بیٹ اپ کر لینا حالات ٹھیک ہوتے. تو استقامت کی ضرورت ہے. اب رمضان گزرنے کے بعد جو سبق ہم کو چاہیے استقامت کا, پابندی کرنا, کھڑے ہونا, اعمال کو باقی رکھنا, اس نور کو باقی رکھنا. یقیناً حالات کے بدلنے سے فرق تھوڑا بہت ہوتا رہے گا مگر زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے, ان باتوں پہ عمل کرنا آسان فرمائے. اور ذرا ختم خواجگان کر لیں گے, دعا قبول ہوتی ہے, بڑی تاثیر ہے اس میں, ضرور دعا قبول ہوتی ہے اس میں. تو جب تک میں درود شریف پڑھتا رہوں آپ درود شریف پڑھیں, اب جب میں کوئی ختم پڑھوں آپ میرے ساتھ ختم پڑھیں.